بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا اسٹوری آف کریشن، یعنی تخلیق کی کہانی۔ یہ موضوع ہسٹری آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک آیت سے کروں گا۔ قرآن کی سورہ الزخرف یعنی چیپٹر 43 میں ایک آیت ہے، ما لہم بذلک من علم انہم الا یخرصون۔ یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، وہ صرف گیس کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کا جو امیڈیٹ ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ فرشتوں کو خدا کا قریبی سمجھ کر ان کو پوچھتے تھے کہ فرشتے ان کی شفاعت کر دیں گے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو غرض ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے۔ عام طور پر مفسرین اسی طرح کا بتاتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی آیت کا پرٹیکولر مفہوم، ایک ہوتا ہے اس کا جنرل مفہوم۔ تو پرٹیکولر اپلیکیشن ہوتا ہے اور جنرل اپلیکیشن۔ تو امیجیٹ ریفرنس تو وہی ہے، لیکن اس آیت میں پوری ہیومن ہسٹری پر ایک تبصرہ ہے۔ اٹ از ریویو آف انٹائر ہیومن ہسٹری۔ اور یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو ہسٹری ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ علم پر رائے بنائیں، علم کو لے کر کے، نالج کو لے کر کے، اسٹیبلش نالج کو لے کر کے۔ اور ایک یہ ہے کہ گمان، گیس۔ تو پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ انسان جو ہے گیس کر کے رائے بناتا رہا ہے کریشن کے بارے میں۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ وہ گیس کیا تھا؟ بیسیکلی دو قسم کا گیس تھا اس کائنات کے بارے میں، اس کریشن کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں۔ ایک وہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں شرک، دوسرا وہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی۔ دونوں ہی گیس پہ کھڑے ہوئے تھے، شرک بھی اور فلسفی بھی۔ شرک یہ مانے ہوئے تھا کہ بہت سارے دیوتا ہیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، یعنی سورج بھی دیوتا ہے، چاند بھی دیوتا ہے، ستارے دیوتا ہیں، پہاڑ اور سمندر سے یہ سب دیوتا ہیں۔ تو بہت سارے دیوتاؤں کا جو کانسیپٹ تھا، اس سے شرک پیدا ہوا، یعنی پولیتھیزم۔ فلسفی جو ہے، اس کا کلیم تو یہ تھا کہ وہ یعنی ریزن، ایک ریشنل ڈسپلن ہے، کہ وہ بھی گیس پر قائم تھی۔ کیوں؟ تقریباً سارے فلاسفرس جو ہے وہ مانتے تھے مونسٹک کانسیپٹ کو، جس کو ہیگل نے ورلڈ اسپرٹ کہا، یعنی ایک اسپرٹ ہے، ایک ان سین، ایک کوئی طاقت ہے جو پورے کائنات اسی کا مظہر ہے، یعنی اسی کا ظہور ہے، اسی کا مینیفیسٹیشن ہے۔ یعنی کائنات الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اسی ایک اسپرٹ کا، اسی ایک آئیڈیا کا ظہور ہے یہ. تو یہ دو کانسیپٹ ہسٹری میں رہے ہیں، دونوں ہی گیس ہیں. نہ تو اس دنیا کو کوئی دیوتا چلا رہے ہیں، اور نہ ایسا ہے کوئی ایک ورلڈ اسپرٹ ہے، کوئی ایک آئیڈیا ہے جس کا ظہور کائنات میں ہوا ہے، ہم آپ اسی کا ظہور. یہ دونوں باتیں جو ہیں خرص تھیں. تو فرمایا کہ مالہم بذالک من علم انہم بلا یخرسون، یعنی جو کریشن ہے، جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، گیس سے انہوں نے رائے بنا رکھی ہیں. تو اس سے کیا ہوا، شرک سے یہ بنا کے بہت سارے خدا ہیں، کئی خدا کانسیپٹ پیدا ہوا. اور جو مونزم تھا اس سے پرسنل گاڈ کانسیپٹ ختم ہو گیا، ایک ورلڈ اسپرٹ کا کانسیپٹ بنا. تو اس سے کیا ہوا کہ کائنات کے بارے میں ریسرچ کا کام نہیں ہو رہا تھا، کائنات کو ہم ڈسکور کریں، اس کو ایکسپلور کریں، یہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں اس کو خدا کا درجہ دیے ہوئے تھے. یعنی ایک سورج اور چاند کو الگ الگ خدا مانے ہوئے تھا، اور دوسرا جو ہے سب ہی خدا ہے، ایک ہی خدا کا سب ظہور ہے. تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں، خدا الگ ہے، کریشن الگ ہے، کریٹر الگ ہے، کریچر الگ ہے، خدا نے کریٹ کیا ہے. اس سے ایک نیا تصور آیا تاریخ میں، اس کانسیپٹ سے ہسٹری ناشنا تھی. تو رسول اللہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پورا عرب جو ہے وہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کے زمانے میں بڑی تعداد میں لوگ نئے ساتھی بنتے تھے، دو چار ساتھی ہوتے تھے بس. رسول اللہ کے زمانے میں پورا پورا عرب جو ہے اسلامائز ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ، یعنی عرب میں مت رہو، سب جاؤ ادھر ادھر. ان اللہ باسنی کافت اللہ صفات دعنی، تو خطبہ حجۃ الوداع جو دیا تھا اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی. تو رسول اللہ کی وفات کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ عرب میں نہیں، چلے گئے دنیا بھر میں، جو کہ ان کی قبریں مکہ مدینہ میں بہت کم ہیں. پھر کیا ہوا، یہ جگہ جگہ گئے، اس کا انٹریکشن ہوا، اس انٹریکشن سے ایک نیا کانسیپٹ جو ہے دنیا میں پہنچا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خدا نہیں ہیں، خدا ایک الگ ہستی ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. اس سے دنیا میں ایک نئی چیز آئی. مثال کے طور پر دیکھیے، یہ صحابہ جب مصر میں گئے تو مصر میں جو ریور نائل ہے، دریائے نیل، اس کے بارے میں سمجھاتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کی بلدان چاہتی ہے، سیکریفائس چاہتی ہے. ہر سال ایک لڑکی کو وہ پہنا کر کے اچھے اچھے کپڑے اس میں ڈال دیتے تھے، تب سمجھتے تھے کہ دریا میں پانی آئے گا. انہوں نے ختم کیا اس کو، جب صحابہ وہاں گئے تو انہوں نے ختم کیا اس کو. ایسے ہی دیکھیے، ستاروں کو سمجھتے تھے کہ وہ دیوتا ہے. تو پہلی بار بغداد میں آبزرویٹری بنی، جس کو مسجد کہتے ہیں، مرصد، اس پر چڑھ کر کے مطالعہ کرتے تھے ستاروں کا. اس سے پہلے ستاروں کو پوجا جاتا تھا، یعنی آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے سارے ستارے، سورج چاند جو ہے آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے. پہلی بار ایسا ہوا کہ بغداد میں جب مسلمانوں نے حکومت قائم کی، بغداد میں، قرطبہ میں اور کیرو میں، ہر جگہ آبزرویٹری بنائی گئی، تو وہ آبزرویشن ہونے لگا. جس چیز کو پہلے پوچھتے تھے اس کا آبزرویشن ہونے لگا. ایسے مسلمان جو دنیا میں پھیلے جگہ جگہ، تو انٹریکشن جو ہوا، اس انٹریکشن سے ایک نیا کانسیپٹ جو انٹروڈیوس ہوا ہسٹری میں. آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں جب کوئی نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا. تو اس طرح سے ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا کہ یہ دیوتا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ کریچر ہے ہماری طرح سے، ان کو ایکسپلور کرو، ان کو ریسرچ کرو، ان کی تحقیق کرو، ان کو استعمال کرو. تو صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بھیج دیا عرب سے باہر، وہ سادہ بات نہیں تھی، یہ تھا گلوبل انٹریکشن کا معاملہ. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نہیں تھا، تو میڈیا کے ذریعے بات نہیں پہنچ سکتی تھی. میڈیا ہوتا تو اس میں آپ میڈیا میں باتیں ڈال کر پھیلاتے، تو اس زمانے یہ تھا نہیں. ایک ہی شکل تھا کہ لوگوں کو باہر بھیجو. تو روایت کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا جدھر کھڑا تھا ادھر اسی طرف چل پڑا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نکل جاؤ. تو ساری دنیا میں وہ پھیلے، ان سے انٹریکشن ہوا، تو ایک گلوبل ڈسکشن، گلوبل ایک ڈائلاگ شروع ہو گیا، گلوبل ڈائلاگ. یعنی یہ جو نکلے جگہ جگہ گئے، عرب سے اسپین تک گئے، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پھیلے. صرف آسٹریلیا اور امریکہ جو ہے اس وقت تو غیر آباد تھا تقریباً، وہاں میں نہیں پہنچ سکے یہ لوگ. باقی تینوں بر اعظم میں، یعنی ایشیا میں، افریقہ میں اور یورپ میں پھیل گئے یہ لوگ. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف گلوبل ڈائلاگ، گلوبل ڈسکشن، گلوبل انٹریکشن. تو جہاں وہ گئے انہوں نے بتایا ان چیزوں کو. تب ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری ہوا، وہ چلتے چلتے پھر یعنی یورپ میں جس کو رینسا کہتے ہیں، رینسا اسی کا نتیجہ تھا، اسی کا نتیجہ تھا. تو یورپ میں یہ ذہن بڑھا اور پھر سائنٹیفک انقلاب آیا. تو سائنٹیفک انقلاب وہ کلمنیشن تھا اس پروسیس کا جو مکہ مدینہ میں جاری ہوا. اس کو الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے آپ، اس کو آپ الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے. تو جو پروسیس جاری ہوا مکہ مدینہ میں، جو مکہ سے چلا مدینہ پہنچا، دمشق پہنچا اور بغداد پہنچا، قاہرہ پہنچا، قرطبہ پہنچا، اس طریقے سے پہنچتے پہنچتے پورا دنیا میں پھیل گیا. تو یہ جو گلوبل انٹریکشن ہوا، گلوبل ڈسکشن جو جاری ہوا، گلوبل ڈائلاگ جاری ہوا، وہ تھا پروسیس. آج پروسیس چلتا ہے تھرو میڈیا. اس زمانے میں پروسیس چلا تھرو یعنی انسانوں کے موبیلٹی سے. یہاں انسان جو جگہ جگہ داخل ہوئے اس سے جاری ہوا. تو یعنی انسانی تاریخ اس سے نکل کر کے، یعنی گیس کر کے جو رائے بنائی جاتی تھی، اس کو میں کہوں گا سپرسٹیشن. وہ جو تھا، جو قرآن میں اس کا کہا گیا ہے گیس، یعنی خرص، آج کی زبان میں کہوں گا کہ وہ سپرسٹیشن تھا. تو سپرسٹیشن کی بنیاد پر لوگوں نے رائے بنا رکھی تھی. اب ریسرچ ہونے لگی، تو گلیلیو اور نیوٹن، کوپرنیکس، ان لوگوں جو ہسٹری آتی ہے، لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی فادر آف ماڈرن سائنس تھے. یہ لفظ جو ہے مس لیڈنگ ہے. یعنی گلیلیو اور نیوٹن اور کوپرنیکس یہ فادر آف ماڈرن سائنس نہیں تھے صحیح معنوں میں، بلکہ اس پروسیس کا کلمنیشن تھے یہ لوگ جو جاری ہوا تھا وہاں. اب انہوں نے مائکروسکوپ بنایا، ٹیلیسکوپ بنایا اور بہت سارے طریقے دریافت کیے، یہاں تک کہ سائنٹیفک انقلاب آیا. اب پھر تاریخ کے بارے میں ایک نیا ایک چیپٹر کھلا، کریشن کے بارے میں نئی باتیں سامنے آئیں. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سائنٹیفک جو ڈسکوری ہوئی، جو سائنٹیفک مطالعہ کیا گیا، اس سے جو کریشن کا جو کانسیپٹ بنا وہ کیا تھا. میں نے جو پڑھا ہے اس سے میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ چھ پیریڈ میں تقسیم ہے، چھ پیریڈ. تو چھ کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ ایام میں بنایا. ایام سے مراد ہے پیریڈ، چھ پیریڈ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا جو چھ دن ہے یا چھ پیریڈ ہے وہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ اسی کا, یہ نہ سمجھیں آپ کے اسی کا یعنی اسی کا اپلائی نہ کریں آپ, کیونکہ قرآن میں جو چھت بتایا گیا ہے ستت ایام, اس سے حقیقتاً کیا مراد ہے ابھی تک یہ چیز دریافت نہیں ہوئی ہے. اچھا, چھ کا لفظ سائنس بھی نہیں بولتی, یہ سائنس بھی چھ کا لفظ نہیں بولتی ہے, لیکن میں جو خود سے میں نے جو سمجھا ہے وہ میں نے چھ پیریڈ میں تقسیم کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہی مراد ہو اس سے یا نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے اپنی اسٹڈی سے جانا ہے اس کو بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ چھ پیریڈ جو ہیں وہ میرے نزدیک شروع ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بگ بینگ. تو بگ بینگ, لٹل بینگ, واٹر بینگ, پلانٹ بینگ, اینیمل بینگ, ہیومن بینگ, یہ چھ پیریڈ ہیں میرے اسٹڈی کے مطابق. تو اب سے 15 بلین سال پہلے تقریباً, یہ سائنس یہ کہتی ہے, اسٹرانومی یہ کہتی ہے کہ اب سے 15 بلین سال پہلے اسپیس میں ایک بہت بڑا گولا ظاہر ہوا جس کو کہتے ہیں سپر ایٹم. تو پورے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ سب اس میں موجود تھے. اب جو پوری یونیورس ہے, جو اسٹار ہے اور پلینٹ ہیں اور جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ سمندر ہو یا پہاڑ ہو, کچھ بھی جو ہے, تو اس کے جو پارٹیکل تھے وہ سب کے سب اس میں موجود تھے, اس سپر ایٹم میں. تو پھر تقریباً 15 بلین سال پہلے اس کے اندر ایک ایکسپلوژن ہوا, اسی ایکسپلوژن کو کہتے ہیں بگ بینگ. اس سپر ایٹم میں ایکسپلوژن ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے. یہ 20th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں یہ چیز ڈسکور ہوئی, اب وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے مزید اسٹڈی کے بعد. تو جتنے پارٹیکل تھے وہ اسپیس میں پھیل گئے. اس کو قرآن مجید میں دیکھے, میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان سماوات والارض کانت رتقاً ففتقناہما. یہ رتق کہتے ہیں منظم الاجزاء, یعنی یہ جو ہے یہ رتق حالت ہے, یعنی یہ بالکل جڑا ہوا ایک دوسرے سے, یہ رتق. اور فتق یہ ہے کہ کھل جائے. تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں جوڑے ہوئے تھے, پھر ہم نے اس کو کھول دیا. ان سماوات والارض کانت رتقاً ففتقناہما. میں سمجھتا ہوں اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ تقریباً 15 بلین سال پہلے جو بگ بینگ ہوا, جو ایکسپلوژن ہوا اسپیس میں اور سارے پارٹیکل پھیل گئے, اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. پھر یہ پارٹیکل جو ہے وہ جمع ہونے لگے, یعنی اسٹار بنے, پلانٹ بنا, ساری چیزیں اسی سے بنی, چاہے پہاڑ ہو, چاہے سمندر ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, اسی پارٹیکل کے جمع ہونے سب چیزیں بنی ہیں. تو پہلے یعنی پہلا جو واقعہ ہوا جس کو فرسٹ پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ تھا بگ بینگ. یعنی سپر ایٹم میں ایکسپلوژن ہو کر کے کائنات کا یعنی بگننگ, دیٹ واز بگننگ آف دا یونیورس. پھر سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لٹل بینگ ہوا کئی بلین سال پہلے, یعنی پہلے وقت کئی بلین سال بعد. اس لٹل بینگ کو کہتے ہیں کہ سولر سسٹم بنا اس سے, یعنی ایک بہت بڑا اسٹار, جو اسٹار بنے تھے اس میں سے ایک بہت بڑا اسٹار تھا. تو اس اسٹار میں ایک پھر ایک بینگ ہوا, ایکسپلوژن ہوا, تو اس سے سورج بنا, چاند بنا, زمین بنی, یہ سارے پلانٹ ہے پلانٹ وہ بنے. تو بگ بینگ سے تو یونیورس وجود میں آئی تھی, اور لٹل بینگ سے سولر سسٹم وجود میں آیا, جس میں ایک بہت بڑا ستارہ یعنی سورج بیچ میں ہے, اس کے چاروں طرف سیارے دوڑ رہے ہیں. تو لٹل بینگ سے یہ بنا سولر سسٹم, جس میں ایک روشن ستارہ ہے, اس کو ہم سورج کہتے ہیں, باقی پلانٹ ہیں. چاند بھی روشن نہیں ہے, وہ بھی غیر روشن ہے. تو بہت سارے پلانٹ ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اسی میں سے ایک ہے زمین. زمین بھی ایک پلینٹ ہے. تو ایکسیپشنلی ایسا ہوا کہ زمین پر پانی وجود میں آیا. تو یہ تھا واٹر بینک. لٹل بینک کے بعد جو ہوا واقعہ واٹر بینک, یعنی زمین کے اوپر گیسز پھیلی ہوئی تھی, بہت ساری گیسز, اس میں سے دو گیس یعنی وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن, دو گیسز کے پارٹیکل الگ ہوئے اور مل کر کے مالیکول بنایا انہوں نے, اس سے واٹر بنا. واٹر جو ہے دو گیسز کو مل کر بنا ہے. تو واٹر جو بنا تو وہ فضا میں پانی کے ذرات تھے, پھر بارشیں ہوئیں تو سارے سمندر وجود میں آئے, پانی جو ہے سمندروں میں بھر گیا. اب نیچر نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک اور ایک انٹروینشن کیا کہ سمندروں کے پانی میں نمک ملا دیا, سالٹ. تو سمندروں کے پانی میں 10% سالٹ ہوتا ہے. یہ سالٹ کیا ہے؟ پریزرویٹیو ہے. اگر سالٹ نہ ہو تو سمندر کا پانی جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے, سارا پانی پلوٹڈ بن جائے. تو سمندر کے پانی کو پولوشن سے بچانے کے لیے اس میں 10% سالٹ ملایا گیا, لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا. سالٹی واٹر نہ کھیتی ہو سکتی, نہ آپ اس سے پی سکتے, نہ کوئی کام ہو سکتا اس کا. تو پھر نیچر نے ایک نظام بنایا بارش کا. یہ سورج گرمی سے سمندروں میں بھاپ اٹھتی ہے, بھاپ اوپر جاتی ہے, اور یہ بھی نیچر کا قانون ہے کہ بھاپ جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور نمک جو ہے وہ سالٹ وہ بھاری ہوتا ہے. تو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ ٹھہر جاتا ہے نیچے, اس سمندر میں ٹھہر جاتا ہے اور بھاپ اوپر جاتی ہے. پھر اوپر جا کر کے ایک بہت بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس پر برستی ہے. تو یہ گویا وہی ہے جس کو ہم اطباء جو کہتے ہیں تقطیر. تقطیر یعنی سالٹ کالے ہو کر فریش واٹر کا واپس آنا ہماری طرف, اس سے آپ کو میٹھا واٹر میٹھا پانی ملتا ہے. تو بگ بینگ سے دنیا وجود میں آئی, اس کے بعد لٹل بینگ سے سولر سسٹم وجود میں آیا, پھر زمین پر جو واٹر بینگ ہوا اس سے پانی وجود میں آیا. اور قرآن مجید میں ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے پانی سے ساری زندہ چیزیں بنائی ہیں. یہ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا کہ انسان بھی پانی ہے, ہاتھی بھی پانی ہے اور شیر بھی پانی ہے, چڑیا بھی پانی ہے. یعنی مور دین 80% ہماری وجود کا پانی ہے, یہ کوئی جانتا نہیں تھا. پہلی بار قرآن مجید میں یہ آیت آئی کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, تمام زندہ چیزوں کو ہم نے بنایا پانی سے. یعنی زیادہ بڑا جز اس میں پانی کا ہے, مور دین 80%. تو یہ زندہ چیزیں بنی. یہ تھا واٹر بینک. تو واٹر بینک کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے وہ ہے پلانٹ. جب پانی آ گیا, پانی سے سائل میں نمی آئی, اس میں نباتات ہوگی, گھاس ہوگی, درخت ہوگی, سبزہ ہوگا, پوری زمین سبزے سے بھر گئی. یعنی جو سمندر جو ہیں, جو تقریباً ایک چوتھائی حصہ ہے زمین کا, چوتھائی حصے کچھ زیادہ, بقیہ تین حصہ جو ہے وہ سمندر ہے. تو جو خشکی تھی, جو لینڈ تھا, وہ سب سبزے سے بھر گئی. یہ تھا پلانٹ بینک. پانی کے بعد سبزہ کا وجود بھی آیا, اس کو میں کہوں گا پلانٹ بینک. تو پلانٹ بینک میں کیا ہوا کہ درخت بنے, فصلیں بنی, اور بہت لمبی مدت تک انسان نے ریسرچ کرنے کے بعد پھر ساری چیزیں بنائیں. یعنی باغ بنائے, گیہوں نکالا, مطلب وہ چیزیں موجود تھیں اس میں. یعنی نیچر نے وہ سب چیزیں اسے پیدا کر دی تھیں. جنگلوں میں نیچر تھا, جنگلوں میں گیہوں تھا, جنگلوں میں دھان تھا, جنگلوں میں سارے پھل والے درخت تھے. اس سے الگ کیا, اس نے الگ کر کے اس نے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی سائنس وجود میں آئی. ایک لمبی تاریخ اس کی ہے. تو واٹر بینک کے بعد پلانٹ بینک, اس کے بعد انیمل بینک. انیمل بینک دیکھیے, میں نظری ایولیوشن کو نہیں مانتا. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ ایولیوشن ہوا, میں ایولیوشن نہیں مانتا. ہر چیز اسپیشل کریشن تھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا میں اس سپر ایٹم کو جس میں ایکسپلوژن سے دنیا بنی. اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا اس کے بعد سولر سسٹم کو, پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا اس زمین کو, اسپیشلی پیدا کیا پانی کو, اسپیشلی پیدا کیا پلانٹ کو, پھر آپ نے اسپیشلی پیدا کیا جانوروں کو. میں ایولیوشن کو بالکل غلط سمجھتا ہوں, اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ خدا کو نہیں ماننا ہے تو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایک تھیوری بنا لی ہے. یعنی خدا کو نہ مان کر کیسے ایکسپلین کیا جائے, اس کا ایک فالس تھیوری ہے ایولیوشن تھیوری. تو میں اس کو نہیں مانتا. وارل یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے, جو کریٹر ہے, اس کا جو پلان تھا, جس طرح سے اس نے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا, اس کو میں بتا رہا ہوں. تو سبزے کے بعد پھر دوسرا دور آتا ہے انیمل کا, طرح طرح کے کیڑے مکوڑے, طرح طرح کے حیوانات. یہ حیوانات جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ. مثلاً جو کیڑے مکوڑے ہیں جن کو ہم انسیکٹ کہتے ہیں, انسیکٹ, اگر انسیکٹ نہ ہوں تو دو مہینے کے بعد ہم سب لوگ ختم ہو جائیں, وجود بٹ جائے ہمارا. کیونکہ انسیکٹ جو ہے وہ پولوشن کو کھاتے ہیں. ہر وقت دنیا میں پولوشن آ رہا ہے مختلف طریقے سے, مختلف طریقے سے. مثلا جانور مر گیا, اس کا ڈیڈ باڈی وہ پلوٹ کرے گا, اس ڈیڈ باڈی کو ختم کرنے کے لیے موجود ہیں انیمل. تو مختلف قسم کے ہر وقت پولوشن دنیا موجود میں آتے ہیں. یعنی یہ اب جو انڈسٹریل پولوشن, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, اس سے الگ کی بات کر رہا ہوں. انڈسٹریل پولوشن تو اپنی جگہ پر ہے, جو کاربن ایمیشن سے پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو پولوشن ہوتے رہتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, مثال طور پہ میڈک جو ہے اس کی خوراک اللہ تعالیٰ بنا دی کیا, مچھر. اس کی سب سے زیادہ لذیذ خوراک مچھر ہے, مچھر کھا جاتا ہے وہ. ایسی جو گد کہتے ہیں, گد کی لذیذ خوراک کیا ہے, ڈیڈ باڈی, وہی سب سے اچھی خوراک اس کی, وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو یہ جو انیمل ہیں جو وہ بہت بڑا رول کر رہے ہیں, یعنی پولوشن فری بناتے ہیں اس دنیا کو. تو یہ ہے انیمل بینک ہوا, یعنی مطلب وہ حالات پیدا ہوئے جس سے کہ انیمل وجود میں آئے. اس کے بعد پھر آتا ہے, یعنی انیمل بینک جو تھا وہ پانچواں دور تھا, یعنی بگ بینک, اس پر لٹل بینک, اس کے بعد لٹل بینک, واٹر بینک, پلانٹ بینک اور انیمل بینک, چھٹا جو ہے ہیومن بینک, انسان کا وجود میں آنا. تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں انسان کے وجود میں آنے کے بارے بہت کافی تفصیل ہے. آدم کی کہانی, ابلیس کی کہانی اور سجدے کا واقعہ, بہت ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں. اس سے ایک پوری پکچر بنتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو ساری کائنات سچ پوچھے تو انسان کو پیدا کرنے کے لیے یہ سارا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ اچانک ایک لمحے میں سب کچھ وجود میں آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے وہ. اللہ کا طریقہ جو ہے, جس کو میں کہا کرتا ہوں, ڈسکوری میتھڈ پر بیس کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ایک طریقہ ہے جو کہتے ہیں ڈسکوری میتھڈ. ڈسکوری میتھڈ میں کیا, چیزوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں. جیسے ایک گلاس ہے, اب گلاس میں دیکھیے یہ ڈھکن ہے. ایک بچہ جس کو کچھ کانسیپٹ ہے نہ ڈھکن کا نہ گلاس کا, اس کو آپ الگ رکھ دیں گے, اس کو الگ رکھ دیں گے, بچے سے کہیں گے کہ, تو بچہ ڈھونڈتے کرتے اس کو ایسا کرے گا تو ڈسکور کرے گا کہ اس کا یہ کور ہے, اس کا ڈھکن ہے. تو اپنا مائنڈ کو استعمال کر کے چیزوں کو جاننا, ایک ایک سب کچھ لکھا ہوا ہو ایک ایک خود آدمی اپنے مائنڈ کو استعمال کرے. تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرتے تھے اس طرح سے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بس میں تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کن فیکون, کیا اچانک سب کچھ ہو جاتا, نہ کوئی پروسیس, نہ کوئی جس کو کہتے ہیں پرنسپل کاؤزیشن, وہ نہ کچھ نہ کچھ. تو ہم سوچتے کیا, یہ اتنا لمبا جو پروسیس چلا, ہر قدم پر اس میں جو بہت سارے اجزاء شامل ہوئے, ایک پورا پروسیس چلا, اس کی ایک تاریخ بنی, تو ہم کو موقع ملا کہ ہم سوچیں. تو خدا کو یہ مطلوب ہے کہ ہم سوچ کر چیزوں کو ڈسکور کریں, اسی کو کہتے ہیں معرفت, ریئلائزیشن. تو انسان کا مائنڈ جو ہے انفولڈ ہو, سوچ کر کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی ڈسکور کے طور پر وہ جانے, یعنی کریٹر کو ڈسکور کرے. وہ جیسے فرشتے ہیں, فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کریٹر کو ڈسکور کریں, کیونکہ پیدائش جانتے ہیں وہ خدا کو. یعنی شیر کے ہاتھی کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کو ڈسکور کرے, پہاڑ اور سمندر کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے, کسی اسٹار کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے, اس طرح سے انیمل ہیں ان کو خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے, یا انسان ہے, حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی خدا کو ڈسکور نہیں کرنا ہے, وہ جانتے ہیں. یہ انسان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوا کہ ایک ایسے مخلوق ہو جو خدا کو ڈسکوری کے طور پر جانے. قرآن مجید میں دیکھی آیت ہے کہ اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کس لیے, عبادت کے لیے. تو ایک صحابی کی روایت ہے اس معاملے میں کہ ليعبدون سے مراد ہے ليعرفون, یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کس لیے, تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. معرفت کے معنی کیا ہے, ڈسکوری کے طور پر دریافت کرے, وہ یہ مطلب ہے اس کا. نہیں ایک ہے کہ بالکل بتایا ہوا ہوتا, جیسے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے, فرشتوں کو پیدا ہوتی معلوم ہے کہ خدا ہے یہاں پر, خدا کے علم ان کو فوراً کے فوراً مل گیا پیدا ہوتے ہی. انسان کے معاملے میں یہ ہے کہ اسٹڈی کر کے جانے, ڈسکور کر کے, ڈسکوری کر کے وہ معرفت تک پہنچے, چیزوں میں سوچے, چیزوں میں وہ اپنی عقل کو لگائے, تو پھر وہ دریافت کے درجے میں اس کی ایمان حاصل ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا کیوں ایسا ہے, اس سے ایک تھرل پیدا ہو. تھرل سب سے بڑا جو جوائے ہے, جے او وائی جوائے, وہ ہے ڈسکوری. یعنی یہ گلاس رکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر تھرل نہیں آئے گا, لیکن یہاں کچھ بھی نہ ہو, اچانک آپ ڈسکور کریں گلاس کو اور پانی کو, تو ایک تھرلنگ تجربہ آپ کو ہوتا ہے اس سے. تو خدا کو یعنی اللہ تعالیٰ کے مطلوب نہیں تھا کہ بس بتا دیا جائے انسان جان لے جیسے فرشتے جانتے ہیں, نہیں, بلکہ انسان سوچے, اپنی عقل کو استعمال کرے, اپنے پوٹینشیل کو انفولڈ کرے, اور پھر وہ دریافت کرے, تو اس کو وہ تجربہ ہو. اس کو کہ آرکیمیڈیز نے کہا تھا, گریک فلاسفر نے, یوریکا یوریکا. یہ بہت مشہور قصہ ہے کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیوں ایسا ہے کہ پانی میں اگر ہم لوہے کا ٹکڑا ڈالے تو وہ ڈوب جاتا ہے, اور بوٹ ڈالے تو ڈوبتی نہیں ہے, یعنی ناؤ جو ہے, کشتی جو ہے وہ نہیں ڈوبتی ہے, اور لوہے کا ٹکڑا ڈوب جاتا ہے, کیوں ایسا ہے, اس کا پتہ کرو. تو آرکیمیڈیز جو ہے وہ سوچتے سوچتے ایک دن جب کہ وہ نہا رہا تھا وہ حوض میں, اچانک اس کو ڈسکوری ہو گئی, اس لا کو دریافت کر لیا انہوں نے, اس لا آف نیچر کو. تو وہ بھاگا حوض سے نکل کر کے, یوریکا یوریکا, میں نے پا لیا, میں نے پا لیا, میں نے پا لیا. تو بادشاہ کو بتایا اس نے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ یوریکا ٹائپ کا آپ کو معرفت حاصل ہو, یوریکا ٹائپ کی معرفت. کہ آپ بالکل بےتاب ہو جائیں, آپ بالکل ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس آپ کو ہو, ایک اسٹارم آئے آپ کے اندر, انٹلیکچوئل اسٹارم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو. اس قسم کا ایکسپیرئنس نہ تو اسٹار کو ہوتا, نہ پلینٹ کو ہوتا, نہ سورج چاند کو ہوتا, نہ سمندر کو ہوتا, نہ پہاڑ کو ہوتا, نہ کسی درخت کو ہوتا, نہ کسی انیمل کو ہوتا, یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا. ساری کائنات میں 15 بلین سال سے جو کائنات بن رہی ہے, تو صرف انسانی ہے جس کو اس قسم کا تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. وہی قرآن آیت میں بتایا گیا ہے, ہما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر اس کو معرفت ہو, تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر خدا کو دریافت کرے. یہ کیسی عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر اللہ کا علم آپ کو ایسی ہو جائے جیسے کہ ٹیکنیکل طور پہ ہو جائے, جیسے فرشتوں کو ہے, یعنی دوسرے لوگ بھی خدا کو جانتے ہیں, اسٹار کو بھی علم ہے, پلانٹ کو بھی علم ہے, سمندر اور پہاڑ کو بھی علم ہے کہ ان کا ایک کریٹر ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ سب تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, ساری زمین و آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, تو جانتے ہیں تبھی تو پلانٹ کو, انیمل کو, سب کو علم ہے کہ ان کا ایک کریٹر ہے, لیکن انہوں نے اس کو ڈسکوری کے درجے میں نہیں پایا ہے. اس لیے خدا کی معرفت ان کے لیے ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس نہیں ہے. خدا نے انسان کو منتخب کیا, ایسے اسباب دیے, ایسا دماغ دیا, ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ خدا کو تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر جانے, اور پھر اس کے اندر جو وہ دعائیں نکلیں, وہ عبادت اس کے اندر آئے. آپ غور کیجئے کہ جب خدا کو آپ ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس کے طور پر دریافت کریں گے تو آپ کی دعا ایک عجیب و غریب دعا ہوگی, آپ کی عبادت ایک عجیب و غریب کی عبادت ہوگی. وہ ٹیکنیکل ٹائپ کی بات نہیں ہوگی, رپورٹ ٹائپ کی عبادت نہیں ہوگی, وہ ایک بہت لیونگ عبادت ہوگی, ایک لیونگ دعا ہوگی, ایک لیونگ تعلق ہوگا خدا سے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ ایسا ایک مخلوق ہو, ایسا ایک کریچر ہو جو اس طرح کا معرفت اس کو حاصل ہو. تو آج اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کا سلسلہ شروع کیا. جب دنیا بن گئی, اسٹار بن گئے, پلینٹ بن گئے, یہ زمین بن گئی, پانی بن گیا, پلانٹ بن گیا, انیمل آ گئے, انسان پیدا ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا پیغمبروں کا, یہی بتانے کے لیے, انسان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پیغمبروں کو. آپ قرآن کی سورہ جو ساتویں, قرآن کی جو پارہ ہے, ساتواں پارہ, وہ اس کو پڑھیے آپ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو اس میں ایک قصے کا ذکر ہے کہ ایک کرسچن کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ کے پاس مدینہ, جاننے کے لیے کہ آپ کا میسج ہے, آپ کا کیا مشن ہے, آپ کا کیا, آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں آپ. تو آپ نے کیا کیا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سنائی, وہ عربی جانے والے لوگ تھے وہ, تو جب قرآن سنا انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, تفیض ابن دم, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. کیوں؟ مما عرفوا من الحق, حق کے دریافت کے نتیجے میں. یہ ہے معرفت حق, جو ہے اصل چیز ہے حق کے دریافت. مما عرفوا من الحق, تو پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ان کو بتائیں, ان کو تیار کریں کہ معرفت کے درجے میں اللہ کو پہچانیں, معرفت درجے میں اللہ پر ایمان لائیں. معرفت کا مطلب ہے ڈسکوری, ریئلائزیشن, یعنی ان کو تھرلنگ, ان کو ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہو, اس تھرل میں جینے والا بنے. وہ معرفت کے تھرل سب جی رہے ہیں, زمین و آسمان سب جی رہے ہیں خدا کی عبادت میں. کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے, بار بار آیا ہے کہ تمام چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں, یعنی ساری کائنات خدا کی عبادت کر رہی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے, سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض, ایسی بہت سی آیتیں ہیں. تو ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کر رہا ہے, تمام ستارے, تمام سیارے, سورج, چاند, پہاڑ اور سمندر, سب خدا کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے عبادت کوئی تھرلنگ ایکسپیرئنس نہیں ہے, ان کے لیے عبادت جو ہے کوئی تھرلنگ ایکسپیرئنس نہیں ہے. ان کی تسبیح, ان کی عبادت بس ایک ٹیکنیکل چیز ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا یہ احسان تھا انسان کے لیے کہ اس نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دیں, ایسا مائنڈ دیا, ایسے حالات پیدا کیے اس کو. تو پیغمبر اسی لیے بھیجے گئے انسان کو بتانے کے لیے کہ جانو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا بلیسنگ کی ہے, کیا انعام تمہارے پر کیا ہے. تو تمہارا درجہ اسٹار سے بڑھا دیا, اس پلانٹ سے بڑھا دیا, تمہارا درجہ خدا نے سورج چاند سے بڑھا دیا, پلانٹ سے, اینیمل سے, سچ سے بڑھا دیا. کیونکہ وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے ایک ٹیکنیکل انداز میں, روبوٹ کے انداز میں, سب کے سب خدا کی عبادت کر رہے تھے, روبوٹ کے انداز میں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا انسان کو بتانے کے لیے کہ تم کا تمہارا درجہ کیا ہے اللہ کے ہاں. تم تھرل کے درجے میں دریافت کرو, تھرل کے درجے میں عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, اور یہی وہ لوگ جو جنت میں جگہ پائیں گے. جنت کسی درخت کے لیے نہیں ہے, کسی پہاڑ کے لیے نہیں ہے, کسی اسٹار کے لیے نہیں ہے, کسی پلانٹ کے لیے نہیں ہے. جنت کسی انیمل کی جنت نہیں ہے, انسان کی جنت ہے. کیوں؟ جنت ان لوگوں کے لیے جو تھرل کے درجے میں اللہ کو پائیں, تھرل کے درجے میں دعا اور عبادت کا ثبوت دیں. تو یہ اسی کو بتانے کے لیے تمام پیغمبر آئے. لیکن انسان جو ہے اتنا زیادہ مشغول تھا, یعنی اس کی سوچ جو ہے وہ انفولڈ نہیں ہو پا رہی تھی. انسان کی جو سوچ ہے وہ کنڈیشننگ میں جی رہا تھا. ہزاروں سال تک انسان جو ہے شرک کی کنڈیشننگ, اور میں نے جو دو بات عرض کی, شرک اور یہ یعنی پولیتھیزم اور مونوتھیزم, ایک پیدا ہوا تھا مشرکان مذہب سے, دوسرا پیدا ہوا تھا فلاسفر نے پیدا کیا تھا, اسی میں جی رہا تھا, اسی میں کنڈیشن ہو گیا تھا وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے حضرت حاجرہ کو بسایا, حاجرہ کو, اسماعیل کو, وہاں پر عرب کے ڈیزرٹ میں. کیوں؟ تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو جو فری آف کنڈیشننگ ہو. وہاں پر کوئی سامان تھا نہیں کنڈیشن کرنے کا, سہارا میں کچھ بھی نہیں تھا, وہاں پر انیمل بھی نہیں تھے, وہاں درخت بھی نہیں تھے, وہاں پر نہ کوئی کلچر تھا, نہ کوئی تمدن تھا, کچھ بھی نہیں. سہرائی زندگی, ڈیزرٹ کی زندگی. تو اس میں حاجرہ کو بسا دیا, اسماعیل کو بسا دیا, وہاں پر ایک نئی نسل بنی. اسی نئی نسل میں سے محمد بن عبداللہ بن مطلب نکلے, خاتم النبیین. پھر انہوں نے اپنا مشن چلایا وہاں توحید کا, 610 عیسوی میں. پھر یعنی چونکہ وہ لوگ کنڈیشننگ سے پاک تھے, جلدی بات کو سمجھ گئے. پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں لوگ مذاق اڑاتے رہے, یا حسرت اللہ بات مایتیم میرے سن اللہ کانو بیچتا زون, یعنی پچھلے سارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہے لوگ, کبھی کوئی ٹیم بنی کوئی, کبھی ایسا نہیں ہو کہ بہت سارے لوگ پیغمبر کے ساتھی بن جائیں. کیوں؟ کنڈیشننگ کی وجہ سے. ان کی کنڈیشننگ کو توڑنے کے لیے سارا میں بسایا گیا, یعنی ڈیزرٹ میں جو بسایا گیا تھا حضرت کو, اسماعیل کو, تو اسی لیے تھا کہ کنڈیشن, یعنی کنڈیشننگ سے فری ایک نسل بنے. وہ بنی وہ نسل, 2000 سال لگ گئے اس کو بنانے میں, کیونکہ توالد ہوگا, تناسل ہوگا, باپ سے بیٹا پیدا ہوگا, بیٹے سے پوتا پیدا ہوگا, ہوتے ہوتے تب بڑی تعداد بنے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں 570 عیسوی میں مکہ میں, اسی نسل میں سے, جس کو کہتے ہیں بنو اسماعیل. پھر آپ کے تبلیغ سے, آپ کی دعوت سے ایک بڑا گروہ تیار ہو گیا. اس گروہ نے تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا, یعنی اس کی کنڈیشننگ کو توڑا. اس کے بارے میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے, اس کا بہت زیادہ, یعنی اس کو اعتراف کیا ہے, بہت زیادہ اس کو جانا ہے. فرانس کے ایک مورخ نے, اس کا نام ہے ہنری پرین, تو ہنری پرین نے لکھا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب, دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب, دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. اس نے اس کو جانا کہ کتنا بڑا انقلاب آیا تھا اسلام کے ذریعے سے, کہ پچھلی کنڈیشن ٹوٹ گئی, پچھلا جو کلچر تھا, جو سپرسٹیشن پہ بیس کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا, ایک نیا دور آیا. پورا عرب جو ہے اس میں ایک نئی نسل بن گئی. پھر یہ لوگ پھیلے دنیا میں, پھیل کر کے سارے دنیا میں اس کا میسج دیا انہوں نے. تو ایک پروسیس چلا, پروسیس چلتے چلتے یورپ میں آ کر کے سائنٹیفک انقلاب آیا. تو یورپ کا سائنٹیفک انقلاب میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے مشن کا سیکولر ورژن ہے, سیکولر آسپیکٹ ہے. رسول اللہ کے مشن کا ایک تھا ریلیجس آسپیکٹ, اس کی نمائندگی کی محدثین نے, فقہا نے اور سارے علماء نے. یہ جو آسپیکٹ تھا ریلیجس آسپیکٹ, یہ مسجدوں کے ذریعے سے, مدرسوں کے ذریعے سے اور مسلم اداروں کے ذریعے چلتا رہا. تو صحابہ, تابعین, تبع اور یہ محدثین, فقہا, علماء, یہ سب اس کو لے کر چلتے رہے, اس کے ریلیجس آسپیکٹ کو. اور پھر اس کا جو سیکولر آسپیکٹ تھا کہ کائنات کو ایکسپلور کرنا, کائنات میں چھپی ہوئی جو خدائی سائنز ہیں, خدائی نشانیاں ہیں, ان کو کھولنا. اس کو قرآن مجید میں آیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. یہ جو کام ہے یہ سائنسدانوں نے زیادہ تر کیا. تو دو دھارے چلے رسول اللہ کے بعد, جو انقلاب آیا اس کے دو دھارے چلے. ایک تھا اس کا ریلیجس دھارا, ایک تھا سیکولر دھارا. ریلیجس دھارے کے ذریعے سے لوگوں نے قرآن کو محفوظ کیا, حدیثوں کو محفوظ کیا, رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ کیا, فقہ بنائی اور اسلامی ادارے بنائے, مسجدیں قائم کی, مدرسے قائم کیے. یہ تھا ریلیجس دھارا اس انقلاب کا. دوسرا دھارا جو تھا وہ سیکولر دھارا, یعنی کائنات کو ایکسپلور کرنا. انہوں نے مطالعہ کیا سورج چاند کا, زمین و آسمان کا, دریا اور پہاڑ کا. انہوں نے ٹیلیسکوپ بنایا, انہوں نے مائکروسکوپ بنایا, دوربین بنائی, خوردبین بنائی, اور پھر ایک کئی سو سال تک اس میں مشغول رہے بہت سارے مائن, یہاں تک کہ سائنٹیفک ریولوشن آیا. تو سائنٹیفک ریولوشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ انسان کو وہ نیچر میں چھپے ہوئے جو خدا کے جو ڈیوائن سائن ہے اس کو بتاتا ہے. وہ ڈیوائن سائن جو ہے, ڈیوائن نشان, یعنی خدائی جو نشانیاں ہیں, جو قرآن کا علاء اللہ اور کلمات اللہ، یعنی وہی چیز جس کو خدا نے کہا ہے کلمات اللہ یا اعلیٰ اللہ، اسی کو تو ڈسکور کیا سائنس نے، اسی کی ڈسکوری کا نام ہے سائنس. کوئی لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں سائنس نام ہے الہاد کا، حالانکہ الہاد الگ چیز ہے، سائنس الگ چیز ہے، اس سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. الہاد تو ایک فلاسفی ہے. دیکھیں سائنس کوئی فلاسفی نہیں ہے، سائنس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، سائنس کوئی ریلیجن نہیں ہے. سائنس نہ تو ریلیجن ہے، نہ فلاسفی ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، کچھ بھی نہیں. سائنس تو صرف یہ کرتی ہے کہ نیچر میں وہ مطالعہ کرتی ہے، نیچر کو آبزرو کرتی ہے، اور نیچر میں جو خدا کا جو قانون ہے، خدا کا جو سائنس ہیں، ایس آئی جی این ایس سائنس، نشانیاں، اس کو ایکسپلور کرتی ہے، اس کو ڈسکور کرتی ہے. وہ تو عین اسلام کے تائید میں ہے. اور شاید ان لوگوں کے بارے میں وہ حدیث ہے بخاری میں کہ ان اللہ لیید و حاضر دین پر رجل فاجر، یا مجھے فاجر سے براد میرے دیکھا سیکولر، یعنی اللہ خدا کے اللہ اس دین کی مدد سیکولر لوگوں سے بھی کرے گا. یہاں فاجر کے معنی کوئی یعنی برائی والے نہیں، فاجر معنی سیکولر لوگ، نان ریلیجس لوگ. تو کیا کہ یہ جو دھارا چلے گا خاتم النبیین کے بعد، اس میں دونوں گروپ اپنا اپنا رول ادا کرے گا، ریلیجس گروپ بھی اور نان ریلیجس گروپ بھی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو نان ریلیجس گروپ کو اس میں کہا گیا ہے فاجر، آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے سیکولر. تو ریلیجس گروپ نے کام کیا کہ وہ ریلیجن کو اس میں مدون کیا، ریلیجن کو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھیں، ریلیجس لائبریری تیار ہو گئی، یعنی مذہب کی بنیاد پر بہت بڑی لائبریری بن گئی، بہت بڑا ڈسپلن بن گیا. اور ان لوگوں نے کیا کہ نیچر میں چھپے ہوئے جو دلائل تھے اس کو کھولا انہوں نے. مثال طور پہ جو میں عرض کیا کہ قرآن میں یہ آیت تھی کہ ان سماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما، تو اس کو انہوں نے دریافت کیا، اور اسی کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں. میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کروں اسی مفہوم کی ایک اور آیت ہے قرآن میں، افی اللہ شک الفاطر السماوات والارض، کیا شک ہے تم کو اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پھاڑا. یہ فاتح کے لفظی معنی پھاڑا ہوتا ہے، پھاڑنا، لیکن پچھلے زمانے میں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ پھاڑنا کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب لیتے تھے لوگ پیدا کیا. کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار کسی بستی میں دو گروپ بن گئے تھے، ان میں بحث ہو رہی تھی، ایک کہتا خدا ہے، ایک کہتا خدا نہیں ہے، یعنی خدا کو ماننے والے خدا کو نہ ماننے والے کے درمیان بحث تھی. تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس زمانے میں دلائل نہیں تھے، اس زمانے میں دونوں گیس چلاتے تھے، گیس وہ بھی ان کے پاس گیس، ان کے پاس بھی گیس. تو ایک مسجد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے حافظ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ، شاید وہ مسئلہ حل کر دیں. تو وہ گئے لوگ، ان کو بلایا، تو وہ آئے وہ، اور ان کو بتایا گیا کہ بھیا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، بس کھڑے ہوئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ طریقہ ہے، اور پھر یہ یاد پڑھتی بس، افی اللہ شک الفاطر السماوات والارض، کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جو فاتر ہے زمین و آسمان کا. اور ایک آگے چلے گئے. وہ اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ اس فاتر جو ہے اس میں ایک بہت بڑی میننگ چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی معنویت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ فترہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، لیکن پھاڑنا کیا ہے وہ تو کوئی جانتا نہیں تھا. کوئی اب معلوم ہوا کہ وہ اشارہ تھا بگ بینگ کی طرف, یعنی ایکسپلوژن. فونا سے مطلب ایکسپلوڈ کیا اس نے. تو جب یہ ثابت ہوا کہ کائنات میں ایکسپلوژن ہوا ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا, تو کوئی ہونا چاہیے جو اس میں انٹرویٹ کرے. جو سپر ایٹم تھا وہ ایسا بالکل کمپیکٹ حالت میں تھا, سارے پارٹیکل بالکل کمپیکٹ حالت میں تھے. تو دا فزیکل لاز جو ہیں, فزیکل لاز بتاتے ہیں کہ جب کمپیکٹ حالت میں وہ ہوں تو ان کو, یعنی ان کو ایکسٹرنل وے میں ان کو آپ سفر کرانا ان کا یہ ممکن نہیں ہوا کرتا. وہ اندر ہی کی طرف چپکے رہیں گے, ایک دوسرے چپکے رہیں گے, باہر کی طرف ٹریول نہیں کریں گے وہ. تو فزیکل لا کے اگینسٹ میں جیسا ہوا کہ ان میں ایک ایکسپلوژن ہوا اور وہ بیرونی سفر شروع ہوگا ان کا, یعنی اندر جو ان کا سفر تھا وہ باہر کی طرف چلنے لگا. تو یہ ثابت کیا ہوا کہ کسی نے انٹروین کیا, اور جب انٹروینشن از پروفڈ, انٹروینر از آلسو پروفڈ. اگر ثابت ہو جائے کہ وہاں پہ ایک انٹروینشن ہوا ہے, اس کے معنی کوئی انٹروینر ہے, یعنی مداخلت اگر ثابت ہو, مداخلت تو مداخلت کار اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے. یہ اس آیت میں تھا کہ تم کو شک ہے جبکہ تم جانتے ہو کائنات میں ایک انٹروینشن ہوا ہے, اور اس انٹروینشن سے اپنے آپ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی انٹروینر ہے, کوئی مداخلت کرنے والا ہے. تو یہ جو اس آیت میں جو استدلال کا سرمایہ تھا, اس سے انسان بے خبر تھا, اس کو سائنس نے دریافت کر کے بتایا. تو قرآن میں گویا ایک اسٹیٹمنٹ تھا, اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے جو دلیل تھی نیچر میں, وہ اس وقت تک انسان کو معلوم نہیں تھی, وہ سائنس نے ڈسکور کر کے بتائی. اسی معنی میں کہتا ہوں کہ دو دھارے, ایک دھارا تھا قرآن کو محفوظ کرنا, دوسرا دھارا ہے کہ قرآن کے دلائل ہے اس کو کھولنا. تو پہلے دھارے کو چلایا ریلیجس پیپل نے, دوسرے دھارے کو چلایا نان ریلیجس پیپل نے, جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تاریخ چلتی رہی. اب جو ہے, جو رسول اللہ کے نے جو قرآن دیا ہے ہم کو, اس میں جو کسی پران بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا, وہ کیا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ مطلب یہ جو دنیا چلی, کہ جس کو میں نے کہا کہ بگ بینگ, لٹل بینگ, واٹر بینک, پلانٹ بینک, اینیمل بینک, ہیومن بینک, اب ایک اور آنے والا ہے بڑا, اس سے بڑا بینک, وہ ہے قیامت. وہ سپر بینک ہوگا, وہ قیامت جو ہے سپر بینک ہے, وہ سب سے بڑا ایکسپلوژن. پھر ایک نئی دنیا بنے گی, اس نئی دنیا میں ہیل ہوگا اور پیراڈائز ہوگی, جنت اور دوزخ. اس وقت خدا ظاہر ہوگا, خدا دربار کرے گا, خدا عدالت کرے گا, سارے فرشتے اکٹھا ہوں گے, سارے انسان اکٹھا کیا جائیں گے حشر کے میدان میں, تو سب کا حساب لیا جائے گا. کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کا ریکارڈ تیار کر لیں, ہر مرد کے ساتھ, ہر عورت کے ساتھ دو فرشتے ریکارڈ بنا رہے ہیں اس کا. تو یہ سارا ریکارڈ اس وقت پیش کیا جائے گا, اس ریکارڈ کے مطابق اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت کے قابل ہے, یہ جہنم کے قابل ہے. یہ واقعہ ہوگا سپر بینک کے بعد, یعنی قیامت کے بعد. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں. قرآن جو محفوظ کتاب ہے, کوئی بھی کتاب آسمانی محفوظ نہیں ہے, اس میں ملاوٹیں ہو گئیں, کچھ کا کچھ اس میں شامل ہو گیا, لیکن قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے. تو قرآن میں اس جو خدا کا جو کیسے پلان ہے, اس کو واضح طور پر بتا دیا گیا. کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد یہ ہونے والا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم خود اس پر عمل کریں, دنیا کو اس سے باخبر کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.